الرجال دما كما المطر ويبقى الدم قانون السيادة إذا ما في الوغى ينوي جهادة
لأن الموت للأحرار عادة بدرب الله ما أحلى الشهادة
ركبة خطوة رجال نحف الجماهير أنت موج بشري كالأعاصي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. صلاة الله سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين عليه السلام کے مکتب میں ہم قرآن حکیم کے دروس حاصل کر رہے ہیں، اور سید الآیات یعنی آیت الکرسی کے ضمن میں حقائق قرآنیہ کی جستجو کا سفر جاری ہے. اس مکتب کی یہ خصوصیت تو بہت نمایاں ہے کہ اس میں ایک ہی فرش پر وقت کے بزرگ ترین علماء اور دانشور بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، اور معمولی سے معمولی طالب علم بھی اس فرش پر جگہ پاتے ہیں، اور کسی کو یہاں معمولی نہیں سمجھا. جب تک کوئی اس فرش تک نہ پہنچے کتنا ہی معمولی ہو، اس فرش پر آنے کے بعد وہ غیر معمولی ہو جاتا ہے. آخر یہ فرش ہے مجلس حسین. یہ فقرے میں اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ ثقافت انسانیہ، تہذیب انسانی، تہذیب بشری پر فلسفیانہ نقطہ نظر سے غور کرنے والے اور علمی اور تعلیمی نقطہ نظر سے غور کرنے والے ان نقطوں تک پہنچیں اور دیکھیں کہ خلاصہ تہذیب انسانی کیا ہے. اس کائنات میں اور عالم بشریت میں تہذیب و ثقافت کا معیار مٹ چکا ہوتا اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی. ان مجلسوں کو معمولی نہ سمجھیں, ان مجلسوں سے دشمنی نہ کریں. یہ مجالس آبرو بشریت ہیں, یہ جلسے یہ مجلسیں شرافت انسانی کا حوالہ ہیں. یہ کائنات مردہ ہے, مردار ہے بشر. یہ کائنات مردہ ہے, مردار ہے بشر. دیتی ہے زندگی کی رمق مجلس روز. مجلس حسین علیہ السلام. علماء بھی تشریف فرمائیں, اور وہ بھی میرے لیے سبب افتخار ہے کہ اس وقت روئے زمین پر معصومین کے علاوہ معصومین کے حضرت حجت علیہ السلام کا مرتبہ. معصوم ہیں, وہ واسطۂ فیض الہی ہیں. عام انسانوں کے درمیان, عام اہل اسلام کے درمیان, مومنین کے درمیان جو ایک بہت بڑی نشانی حق ہے, حضرت آیت اللہ العظمیٰ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی پروردگار ان کا سایہ تمام مسلمانوں کے سر اور ان کے روحانی فیوض سے تمام عالم بشریت کو فیض پہنچے. آپ کے ملک میں ان کے نمائندے حضرت آیت اللہ علامہ سید بہاؤدینی صاحب اس مجلس میں تشریف فرما ہے, ان کے ہمراہ نظام ولایت کے اور ذمہ دار نمائندگان تشریف فرما ہے. خود آپ کے ملک کے عزیز القدر اور عظیم القدر دانشوران تشریف فرما ہے. چیف جسٹس صاحبان تشریف فرما ہے, ججز تشریف فرما ہے, اور میرے بہت عزیز, اور مجھے حق ہے یہ کہنے کا حالانکہ میں نے ان کے گھر پہ ابھی تک کوئی دعوت نہیں کھائی ہے, لیکن میرے دل میں ان کی بڑی گنجائش ہے. ایک درویش صفت سیاست داں جناب بجرانی صاحب تشریف فرما ہے, اور بہت سے حضرات تشریف فرما ہیں, اہل علم, اہل فضل, اہل دانش, اصحاب قول و قلم, اہل سخن, یہ سب تشریف فرما ہے. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس مجلس عظام میں اور کلن عزاداری کے تعلق سے جو بات کہی جاتی ہے اور جسے بڑے دلاویز طریقے سے لکھنؤ کے ایک شاعر جناب مہدی نظمی مرحوم نے بھی کہا ہے کہ یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے، درے حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، درے حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ خدا کی قسم اگر انسان کسی ایک نام پر جمع ہو سکتے ہیں نا تو وہ صرف نام حسین ہے، مگر ہاں انسان جمع ہو سکتے ہیں، درندے نہیں۔ حسین علیہ السلام، جناب سرکار سید الشہداء کا ایک تعارف زبان ختمی مرتبت سے میں نے پہلی مجلس میں گزارش کیا تھا نا کہ وہ سید اہل جنت ہیں، اور دوسری تعبیر جو حضرت کی زبان سے آئی ہے وہ کیا ہے کہ یہ حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین۔ اور سرکار سید الشہداء کے لیے کیا کہا گیا کہ حسین کیا ہے؟ سفینۃ النجات، اور کیا ہے؟ مصباح الہدا۔ سفینۃ النجات یعنی نجات کی کشتی، مصباح الہدا ہدایت کا چراغ۔ یہ دو فقرے ایک ہی حدیث کے متن میں آئے ہیں، یہ اس لیے آئے ہیں کہ حسین کشتی نجات ہیں ملت اسلامیہ کے لیے اور چراغ ہدایت ہیں تمام بشر۔ چراغ ہدایت ہیں تمام بشریت کے لیے یہ حسین، کہ جن کے مکتب میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اتنا بڑا شرف ہے ہمارا، جتنا ناز کریں کم ہے، جتنا فخر کریں کم ہے کہ ہمیں حاضری کا شرف نصیب ہے مکتب حسین علیہ السلام۔ اور پھر اس مکتب میں ہم حضرت کی سیرت اور حضرت کے کردار اور حضرت کے اقوال کی روشنی میں قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور قرآن کی روشنی میں حضرت کا کردار سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے یہ ایک دوسرے کے لیے معرف کی حیثیت رکھتے ہیں، کوئی تیسرا معرف نہیں بن سکتا۔ قرآن تعارف کراتا ہے اہل بیت کا، اہل بیت تعارف کراتے ہیں قرآن کا، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، جدا نہیں ہیں، جدا نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جدا وہ چیزیں ہوتی ہیں جن میں دوئی پائی جائے، یہاں وحدت ہے، یہاں کامل وحدت ہے، دوئی کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ اگر دوئی ہے تو اعتباری دوئی ہے، تو بس اسم اور مسمہ کی دوئی ہے۔ قرآن اسم ہے، یہ مسمہ ہے، قرآن نام ہے، یہ صاحب نام ہے۔ یہ سب باتیں گزارش کرتا رہا ہوں، ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ ایک اور صلوات،
اللہ اکبر،
گزشتہ دو دنوں سے ابتدائی مجلس میں میں حضرت کے کسی نہ کسی کلام کا حوالہ دیتا ہوں، اور وہی آپ کے لیے مجلس کا اصل تبرک ہے. حضرت نے فرمایا، کیا فرمایا؟ دراسۃ العلم لقاح المعرفہ، علم سیکھنا اور سکھانا، سبق پڑھنا اور پڑھانا، علم کے سبق پڑھنا، علم کے سبق پڑھانا، یہ معرفت کے لیے چشم کشا ہے. چشم معرفت کھلتی ہے، معرفت پیدا ہوتی ہے، یہ مولد معرفت ہے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وطول التجارب زیادۃ فی العقل، اور تجربے کی زیادتی عقل میں زیادتی کا سبب بنتی ہے. اور کیا فرمایا؟ والشرف التقوی، شرف تو بس تقوی ہے، تقوی ہی شرف ہے. یہ دو الفاظ ہیں صرف، الشرف التقوی، الشرف التقوی، یہ ایک دو الفاظ پر مشتمل ایک فقرہ نہیں ہے، ایک جملہ نہیں ہے، ایک کلام نہیں ہے، یہ قرآن کا خلاصہ ہے. یہ بائے بسم اللہ سے لے کر، یہ بائے بسم اللہ سے لے کر سینے والناس تک پورے قرآن کا خلاصہ ہے جو امام نے دو لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے. اشرف التقوى، شرف بس تقوا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے آپ نظریاتی طور پر بحث کریں گے، معنی شرف کو سمجھیں گے، معیار شرف کو سمجھیں گے، حقیقت تقوا کو سمجھیں گے، تقوا کے طریقوں کو سمجھیں گے. اور جب آپ حقیقت و معیار اور طریقوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو تمام نظریاتی اور عملی بحثیں سمٹ کے سامنے آ جائیں گے. قرآن مجید کا وہ فقرہ اکثر لوگوں کو یاد رہتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ صاحب تقوی ہے. ہے نا، سنتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، مسلسل سنتے رہتے ہیں، دہراتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، دہراتے بھی رہتے ہیں. مگر سنتے رہنے اور دہراتے رہنے کے علاوہ بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے. سنتے رہنے اور دہراتے رہنے کے علاوہ بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے، تقویٰ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور حضرت کیا فرماتے ہیں؟ قرآن ناطق کی صدا کیا ہے؟ الشرف التقوى، شرف تقوى ہے. ایک نقطے کی طرف توجہ فرمائیے، اکثر تذکرہ نگاروں نے، اکثر مترجمین اور محققین نے حالات حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے ان فقروں کو ایک ہی خطبے کا حصہ قرار دیا ہے. اس طرح نقل کیا ہے جیسے ایک خطبے میں آپ نے یہ جملے کہے ہیں. اچھا، خدا کی قسم یہ موقع وہ تو نہیں ہے کہ خالص ادبی انداز میں صرف ادبی بحثیں کی جائیں، مگر آپ اندازہ کیجئے ان میں سے ہر فقرہ الگ الگ ایک گوہر شاہوار ہے. ہر جملہ تنہا لکھا جائے تو ایک کتاب ہے، اور مسلسل پڑھا جائے تو ایک خطبہ ہے، ایک خطاب ہے، اور کہیں تکلف اور تصنع کا شائبہ بھی نہیں پیدا ہوتا. ایسا لگتا ہے کہ خطیب نے مسلسل چند جملے کہے ہیں، اور اگر توجہ رکھیں تو پھر ان جملوں میں ترتیب کے ساتھ مضمون کا ارتقا ہے. مثلا اتنے اسی فقرے پر رک جائیں، بھئی حضرت نے حمد الہی اور ثناء پروردگار کے بعد نعت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خطبے کو آگے بڑھایا اور یہ جملے فرمائے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی تعلیم کے لیے، انسانوں کی تہذیب کے لیے، تہذیب فکری، تہذیب اخلاقی، تہذیب ذات، تہذیب عمل، معاشرے کی تہذیب، اس تہذیب و تثقیف کے لیے، ثقافت سکھانے کے لیے، تربیت کے لیے آپ نے یہ جملے فرمائے، جس میں تعلیمی اور علمی مسائل اور حقائق سموئے ہوئے ہیں. فرمایا کہ دراسۃ العلم لقاح المعرفہ. اس کے بعد دوسرا فقرہ اس مضمون کو آگے بڑھاتا ہے. تیسرا مضمون، تیسرا فقرہ مضمون کو اور آگے بڑھاتا ہے. آپ ان تینوں فقروں پر غور فرمائیں. یہی تین فقرے، درمیان میں سے خطبے میں سے یہ تین فقرے لے لیے، دراسۃ العلم لقاح المعرفہ، وطول التجارب زیادۃ فی العقل، والشرف التقوی. جو بے عمل، بے کردار لوگ ہیں، ان کے لیے یہ ترتیب شاید قابل فہم نہ ہو. جن کا صرف مادی رجحان ہے، ان کو شاید یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ اس میں مضمون کا ارتقاء کیا ہے، اور اس میں صدر کلام اور ذیل کلام میں، یعنی ابتدائے کلام اور انتہائے کلام میں ربط کیا ہے، ربط کیا ہے، تسلسل کیا ہے، تعلق کیا ہے، ارتقاء کیا ہے، کون سا نقطہ کس نقطے سے مربوط ہے، سمجھ ہی میں نہیں آئے گا. کیونکہ آج دنیا میں تعلیم حاصل کی جاتی ہے کس لیے؟ پیسہ کمانے کے لیے، انسانیت کا سر بلند کرنے کے لیے نہیں. یہ کسی کو تھوڑی فکر ہوتی ہے کہ ہم علم حاصل کریں گے تاکہ ہمارا مرتبہ انسانی بلند ہو، بحیثیت انسان ہمارا قد بلند ہو، بحیثیت انسان ہمارا سر بلند ہو، بحیثیت انسان ہمیں عزت و آبرو نصیب ہو. نہیں، ہمیں بحیثیت انسان عزت و آبرو نصیب ہو یا نصیب نہ ہو، یہ تو موضوع ہے ہی نہیں، دور دور تک کہیں حاشیہ خیال میں بھی نہیں آئے. تمام کوششیں اس لیے ہیں، سائنس، ٹیکنالوجی، ایجوکیشن، سب صرف اس لیے ہے کہ ہم کس طریقے سے مال جمع کریں، کس طریقے سے دنیا کو اپنے زیر اقتدار لے آئیں، چاہے ظلم کرنا پڑے، ستم کرنا پڑے، غصب کرنا پڑے. ظلم کو اپنی بلندی کا وسیلہ سمجھنے والے تقوی کو شرف کیسے سمجھیں گے؟ یہ مسئلہ، یہ عنوان، یہ مسائل فرد فرد سے جڑے ہوئے ہیں، اور معاشرے معاشرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور ملک ملک سے جڑے ہوئے ہیں، گھر گھر سے جڑے ہوئے ہیں. اگر پوری دنیا میں نظام تعلیم اور تعلیمی کلچر یہ ہو گیا ہے، ایجوکیشنل کلچر یہ ہو گیا ہے کہ تعلیم جو ہے جاب اورینٹیڈ ہے، تعلیم جو ہے وہ صرف پہلے جب آپ بچے کو کنڈر گارڈن اور کے جی اور نرسری یا کلاس ون میں ایڈمٹ کرتے ہیں نا، ایڈمیشن دیتے ہیں، تو اس وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ بڑا ہو کر کس کمپنی میں کیا بنے گا، کتنا کمائے گا. ہم غم یہ ہے نا، اور اس میں ایک عجب کشمکش ہے جو پہلے سے ماشاء اللہ اللہ نے سرفراز کیا ہے. صاحب دولت لوگ ہیں، ان کے بچے ایک اسکول میں جا رہے ہیں، اسی خاندان کے کچھ اور لوگ ہیں فرض کیجئے، لیکن وہ دولت میں ان کے برابر نہیں ہیں. اب انہیں یہ ایک حسد ہوتا ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے، ان کے بچے اس اسکول میں جا رہے ہیں، میرے بچے تو اس اسکول میں جا نہیں رہے، تو اب کیا ہوگا، ہماری تو دنیا تاریک ہو گئی. हमारा स्टेटस कहाँ रह गया, उनका बच्चा उस स्कूल में जा रहा है, मेरा बच्चा तो उस स्कूल में नहीं जा रहा है, और जब उनका बच्चा उस स्कूल में जा रहा है तो पढ़ने के बाद भी वो कहाँ पहुँचेगा, हमारा बच्चा तो वहाँ जा नहीं रहा है तो फिर वो कहाँ पहुँचेगा। मसला था बच्चे की तालीम का, जिसने हसद के तनूर रोशन कर दिया। घर घर, भाई भाई के दरमियान, भाई बहन के दरमियान, खानदान के अफराद के दरमियान हसद के सीने नहीं, हसद के तनूर हैं, हसद की भट्टियां जल रही हैं। ठीक है, ये सब किस लिए? इसलिए कि एजुकेशन वसीला है सिर्फ पैसे कमाने का, और जब पूरी दुनिया का ये एजुकेशन कल्चर हो जाए तो फिर ये बात कैसे समझ में आ सकती है कि कुरान मजीद ने भी कहा है, अल्लाह सुबहानहू व तआला ने कहा है, तुम तक्वा इख्तियार करो, हम इल्म देंगे। कुरान मजीद में परवरदिगार ने कहा कि इत्तकुल्लाह وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, तुम तकवा इख्तियार करो, अल्लाह तुम्हें इल्म अता फरमाएगा। जिनके यहाँ इल्म और किरदार का रिश्ता है ही नहीं, इल्म और पैसे का रिश्ता है, वो इल्म और किरदार का रिश्ता कैसे कंसीव कर सकते हैं? और जब ये जुमला समझ में नहीं आएगा तो वो शख्सियत कहाँ समझ में आएगी जो जुमला कह रही है? सुनो कि हुसैन जिन लोगों की समझ में नहीं आए, क्यों समझ में नहीं आए? इमाम हुसैन अगर आज भी समझ में नहीं आते, 21वीं सदी में इल्म की सदी कहलाती है, इंफॉर्मेशन की सदी कहलाती है, साइंस की सदी कहलाती है, टेक्नोलॉजी की सदी कहलाती है, इर्तिका की सदी कहलाती है, इस सदी में मुसलमान को हुसैन समझ में नहीं आते। क्यों समझ में नहीं आते? सरकार सैयद शुहदा की मारिफत क्यों पैदा नहीं हुई? इसलिए समझ में नहीं आती कि मंतिके दो हैं अलग अलग, एक दुनियावी मंतिक है, एक कुरानी मंतिक है, मंतिके वही है, मंतिके इलाही है, मंतिके मासूम है, एक मंतिके खताकार है, एक मंतिके मासूम। अल्लाह के देखिए, दस्त अदब जोड़ के एक जुमला कह दूं, असल मंतिक खताकार नहीं है, मंतिक तो खता से बचाती है। इल्म मंतिक की तारीफ में ये फकरा आता है कि मंतिक वो इल्म है जिसके उसूल और कवायद की रियायत फिक्र इंसानी को गलती से बचाती है। ठीक है ना, मंतिक गलती से बचाती है, यानी जो और जो जो शय जो चीज किसी को खता से बचाए वो खुद खताकार नहीं हो सकती। खताकार किसी और खताकार को खता से क्या रोकेगा? जो खुद खताकार हो वो किसी खताकार को खता से रोकेगा भी तो किस मुंह से रोकेगा? इसीलिए हम कभी खताकार को इमाम नहीं मानते। देखिए ये अमली बातें हैं। कल तक आप कह रहे थे ना कि बहुत ही सख्त किस्म का फलसफा हो गया, अक्ल की तकसीम, अक्ल की किस्में, अक्ल के मरातब, अक्ल फ़आल क्या है, अक्ल हयूलानी क्या है, अक्ल इंसानी क्या है, अक्ल बिलकुवा क्या है, अक्ल बिलफ़ैल क्या है, अक्ल मुस्तफाद क्या है, ये अक्ल के मरातब क्या है, ये तो हमारी समझ में नहीं आए। आज की बात समझ में आ रही है कि नहीं? आज सब बातें समझ में आ रही हैं? आपकी आ रही होंगी, बहुतों की अब भी नहीं समझ में आ रही। کی پاکیزگی نفس، یا آپ کا شرف کہ آپ ذکر حسین سن رہے ہیں اور مکتب حسین میں درس اخلاق اور درس قرآن حاصل کر رہے ہیں، آپ کا شرف ہے. ان جملوں میں جو منطق ہے، ایک تسلسل، ایک ارتقاء ہے مضامین کا. پہلے سبق پڑھنے پڑھانے کی بات ہوئی، اس کے بعد عقل میں زیادتی کی بات ہوئی، وہ بھی تجربوں کی زیادتی کے ساتھ. یہ ابھی معصوم کی بات نہیں ہے، یہ عام انسانوں کے لیے درس ہے. یہ عام انسانوں کے لیے فرما رہے ہیں حضرت کہ دیکھو، تم جتنا علم حاصل کرو گے محنت سے، گھوٹ کے جتنا علم کا شربت نوش جان کرو گے، اتنی ہی تمہاری چشم معرفت کھلے گی، اور جتنا تم تجربہ کرو گے اتنی تمہاری عقل پروان چڑھے گی. اور علم حاصل کرنے اور چشم معرفت کے کھلنے اور عقل کے پروان چڑھنے سب کا ثمرہ کیا ہے کہ دیکھو، تم خطرات سے بچ جاؤ. خطرات سے بچنے کا نام ہے تقوی. تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی کس چیز کا نام؟ پڑھتے کس لیے ہیں آپ؟ تاکہ خطرے سے بچیں. تجربہ کرتے کس لیے ہیں آپ؟ تاکہ آئندہ غلطی میں مبتلا نہ ہو. ایک مومن کی شان یہ بتائی گئی ہے کہ مومن نادان نہیں ہوتا، مومن احمق نہیں ہوتا، مومن غیر عاقل نہیں ہوتا. دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایمان اور جہل جمع ہونے والی چیزیں نہیں ہیں. ایمان اور جہل، ایمان اور حماقت، ایمان اور سفاہت، ایمان اور بے عقلی جمع ہونے والی چیزیں نہیں ہیں. یہ متضاد چیزیں، جہاں ایمان ہوگا وہاں جہالت نہیں ہوگی، جہاں ایمان ہوگا وہاں فراست ہوگی، عقل ہوگی، علم ہوگا، نور ہوگا، تاریکی نہیں ہوگی. توجہ ہے، یہ سب معیار. یہ سب اس لیے نہیں عرض کر رہا ہوں کہ آپ بس واہ واہ کرتے رہے، سوچتے رہے. ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہیں کوئی جہالت کی تاریکی تو نہیں ہے. ہے تو جتنی جہالت کی تاریکی ہے، اس کا مطلب اتنا ہی ہم ایمان سے دور ہیں. سادہ سی بات ہے. اور جتنی روشنی ہے اتنا ہی ہم ایمان سے قریب ہیں. تو ایمان سے اور قریب تر ہونے کی کوشش کریں، ایمان کے مراتب میں کمال کے درجے تک پہنچنے کی کوشش کریں. میرے یہ جملے سن کے بعض حضرات کہتے ہیں کہ مولانا واز اچھا کرتے ہیں، مجلس نہیں پڑھتے. کیا آپ کا تصور مجلس یہی ہے؟ جب آپ صاحب تقویٰ نہیں ہوں گے تو صاحب عصمت کی محبت آپ کے دل میں آئے گی کیسے؟ عبرت پکڑیں، دیکھیں دنیا میں جو لوگ معصومین کی محبت نہیں کر پاتے اس کی وجہ کیا ہے. سب کچھ پڑھتے ہیں، صحیح صحیح کتابوں میں صحیح صحیح باتیں لکھی ہوئی ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں، پیغمبر کے مراتب، اہل بیت پیغمبر کے مراتب، اہل بیت پیغمبر کے فوائل، سرکار سید الشہداء کی حیثیت، سب لکھی ہوئی ہے، صحیح ترین کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. پڑھتے ہیں، دہراتے ہیں، سناتے ہیں، مگر حسین سے محبت کر نہیں پاتے. حسین سے محبت کر نہیں پاتے. جھکاؤ یزید کی طرف نظر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تقویٰ نہیں ہے. حسین کی محبت، کسی بھی معصوم کی محبت کسی گناہگار دل میں، خطا کار دل میں ٹھہر نہیں سکتی. آپ علم حاصل کرتے ہیں، اس لیے علم حاصل کرتے ہیں تاکہ خطاؤں میں مبتلا نہ ہو، میں جو عرض کر رہا تھا. تجربے کرتے ہیں تاکہ آئندہ وہ تجربے میں غلطی نہ ہو. معصوم کی زبان پر ایک مومن کی شان یہ بتائی گئی ہے کہ المومن لا یلدغ من جحر مرتین، ایک سوراخ سے مومن دو بار نہیں ڈسا جا سکتا. ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جا سکتا. المومن و کئیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن عقل مند ہوتا ہے، مومن ہوشیار ہوتا ہے. اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو. مومن کی فراست سے بچو. مومن کی یہ شان ہوتی ہے، مومن کی یہ شان ہوتی ہے. کیوں، کیسے، کون مومن ہوتا ہے؟ وہ جو علم کو جزو جان بنائے، جو علم کی روشنی میں راہ طے کرے، جو تجربے سے عقل میں اضافہ کرے. تو تجربے سے عقل میں اضافہ اور علم سے نور جان میں اضافہ ہوگا تو پھر حاصل کیا ہوگا؟ دنیا اور آخرت دونوں جہان کے خطرات سے انسان اپنے کو بچا لے گا. اسی بچا لینے کا نام ہے تقویٰ. جو بچا لے گا وہی کامیاب ہوگا، اسی کامیابی کا نام ہے شرف. حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ الشرف التقویٰ، شرف ہی تقویٰ. صلوات پڑھ دیں محمد. یہ جملہ یاد رہے گا؟ دو لفظ یاد رہیں گے، نہیں یاد رہیں گے. الشرف التقویٰ کس کا جملہ ہے؟ مولا سید الشہداء کا جملہ ہے. آج کی مجلس کا تبرک دیکھیے، وہ کھانے پینے والا جو تبرک ہوتا ہے نا، اس پر ٹوٹ کے مت گرا کیجیے. چاہے وہ روزے عاشورہ ہو، چاہے جلوس عزا ہو، چاہے سڑک پہ تبرک بٹ رہا ہو، چاہے کسی امام بارگاہ میں تبرک بٹ رہا ہو، حسین کے چاہنے والے تو بھوک اور پیاس پہ ناز کرتے ہیں. یہ تبرک مجبوری میں نوش جان کرتے ہیں تاکہ پانی پئیں تو آنکھوں سے آنسو بہیں، دو لقمہ کھا لیں تو مجلس میں بیٹھنے اور ماتم کرنے کی طاقت رہے. بس اس سے زیادہ نہیں، دنیا کے تبرک ٹوٹ کے لینے والے اور ہیں. وہ شان دوسروں کی ہے، وہ عادت دوسروں کی ہے. آپ کی شان یہ ہے کہ مولا کے جملوں پر ٹوٹ پڑے، مولا کے فقرے، مولا کے جملے، مولا کی باتیں. کیا کہا مولا نے؟ ایک ایک جملہ سن لیا اور بس وہ آویزے گوشے جاں بن جائے، یاد رہ جائے، دل پہ نقش ہو جائے. اور آئندہ جب آپ اپنے یہاں مجلسیں کریں تو پھر اس کا سووینئر بنوا کے، لوہیں بنوا کے لوگوں کو ہدیے میں دیں تاکہ وہ اپنے ڈرائنگ روم میں رکھیں یا اپنی دیواروں پہ آویزاں کر دیں، اور جب بھی جائیں اس میں لکھا ہو یہ فلاں جگہ فلاں صاحب کی مجلس کا تبرک تھا، آقا حسین نے یہ فرمایا، علی ابن ابی طالب نے یہ فرمایا، امام حسن نے یہ فرمایا، جناب زہرا نے یہ فرمایا، حضرت صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا. تو ایک مجلس کا تبرک کب تک تر و تازہ رہے گا؟ کتنوں کو تر و تازہ رکھے گا؟ دل و دماغ میں کیسی روشنی بھرتا رہے گا؟ توجہ ہے؟ بس اب گفتگو آگے بڑھتی ہے. دیکھیے امام نے جو کچھ فرمایا، علم، عقل اور شرف اور تقویٰ کی بات ہے. یہ تمام باتیں دراصل اس میں نظریاتی اور عملی سب پہلو سمٹے ہوئے ہیں. یہ سب نظام حق کو اختیار کرنے کی باتیں ہیں. نظام حق، نظام حق، نظام حق کا مضمون بہت تہدار، بہت طویل الذیل، بہت عظیم مضمون ہے. یہ آٹھ نو تقریروں میں سمٹنے والا نہیں ہے. ہم تو صرف ہر سال ہی تقریباً یہ ہوتا ہے کہ فہرست گنا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں سال بھر اس پر ہوم ورک کرتے رہیے گا. نظام حق، قیومیت حق سبحانہ وتعالی، اس الحی القیوم نے جو یہ کائنات بنائی ہے. اللہ اکبر. اس کائنات کا نظام کیسا ہے؟ اس کائنات کا نظام تکوینی کیسا ہے؟ اس کائنات کا نظام تشریعی کیسا ہے؟ نظام تکوینی اور نظام تشریعی میں کیسا تطابق ہے؟ مطابقت کیسی ہے؟ موافقت کیسی ہے؟ وحدت کیسی ہے؟
اور اگر کہیں اعتباری فرق ہے تو وہ کتنا فرق ہے؟
بہت دقیق مضمون ہے، بہت دقیق.
اور ان مقامات پر جتنا ڈوبتے چلے جائیں گے اتنی وحدت حق سبحانہ و تعالی منکشف ہوتی چلی جائے گی. وحدت حق،
اللہ ایک ہے، واحد ہے، احد ہے، فرد ہے، صمد ہے،
اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ نہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے بالفعل، اس کے علاوہ کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا، اس کے علاوہ کوئی مستحق عبادت ہو ہی نہیں سکتا، اور اس ایک مستحق عبادت کا ثانی کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. یہ نہیں کہ ثانی بالفعل کوئی نہیں ہے، نہیں، ثانی ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہی الحی القیوم. ان دونوں مطالب کی دلیل اس میں ہے. کیا دو مطلب؟ ایک ہی کہ وہ ایک ہے اور وہی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا، یہ ایک مطلب. دوسرا مطلب، اس کا ثانی کوئی نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، نہیں ہو سکتا. یہ دو مطالب ہیں، دو بحثیں ہیں، واضح ہے؟ یعنی وہ شبہ ابن کمونہ کی کہیں گنجائش نہیں ہے. نہیں ہے کوئی ثانی اور نہیں ہو سکتا، وہی ایک ہے اور کوئی اور ہو نہیں سکتا. یہ دو بحثیں ہیں، وحدت اور شرک. شرک ممکن نہیں ہے، وحدت برحق. ان دونوں بحثوں کی دلیلیں، ان دونوں بحثوں کی دلیلیں الحی القیوم میں.
کتنی طویل بحث ہے الحی القیوم میں.
پھر اس الحی القیوم میں جتنی دقیق، جتنی رقیق، جتنی نفیس، جتنی باریک، عقلی، علمی، عرفانی، فلسفیانہ، حکیمانہ، اور جتنی شفاف عملی بحثیں ہیں، وہ سب قرآن مجید نے کس انداز سے کھولی ہیں. آگے ایک ایک پرت کھولتا چلا گیا ہے قرآن. کیا وہ یہ ہے کہ فرماتا ہے الحی القیوم کو سمجھنا ہو تو یہ سمجھو، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگتا ہے. کیوں نیند نہیں آتی، کیوں نہیں اونگتا؟ اس لیے کہ وہ قیوم ہے. وہ قیوم کیوں ہے؟ اس لیے کہ نہ اسے نیند آتی ہے نہ وہ اونگتا ہے. لفظ لفظ سے جڑا. ایک بلندر صلوات پڑھ لو. قیوم یعنی، میں نے کہا تھا نا کہ بعض مترجمین نے اردو میں کہا ہے قیوم یعنی سنبھالنے والا. اچھا، اب وہ روایت میں بھی آئی ہے یہ تمثیل، اور ویسے بھی وہی ایک ہے سنبھالنے والا، پوری کائنات کو سنبھالنے والا وہی ہے. تو دن اور رات آپ کے لیے ہے، اس کے لیے تھوڑی. دن اور رات آپ کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں ہے. سونا جاگنا آپ کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں ہے. وہ ایک تمثیل روایت میں بھی آئی ہے. ویسے عرض کر دوں، اگر کسی کے ہاتھوں میں دو شیشے کے برتن دے دیے جائیں اور کہا جائے اسے لیے رات بھر بیٹھے رہیے اور سنبھال کے رکھیے گا، اور اگر اونگ جائے اور یہ دونوں برتن ٹکرا جائیں تو پھر وہ سنبھلیں گے؟ ٹوٹ جائیں گے، باش باش ہو جائیں گے، وجود ہی ختم ہو جائے گا. جب آپ دو شیشے کے ظرف نہیں سنبھال سکتے اگر ذرا اونگ جائیں، ایک ذرا پلک جھپک جائے، ایک ذرا اونگ جائیں، تو دو شیشے کے ظرف آپ نہیں سنبھال سکتے. اگر وہ اونگ جائے تو یہ کائنات سنبھلے گی؟ نہیں سنبھل سکتی نا. تو وہی قیوم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے. گویا یہ اس دعوے کی دلیل یعنی دعویٰ اور دلیل، دعویٰ اور دلیل، دعویٰ اور دلیل، ایک کے بعد ایک کیا تسلسل ہے کلام حق میں. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اسی کے لیے ہے، اسی کا ہے. یہ لہو اس میں ملک بھی ہے، ملک بھی ہے، اسی کا ہے اور اسی کے لیے. یہ تیسری دلیل ہے قیومیت کی. قیوم کون ہوگا، سنبھالے گا کون؟ جو مالک ہوگا. جو مالک نہیں ہوگا وہ کچھ نہیں سنبھالتا. آپ کا گھر کبھی نوکروں کے سہارے چلتا ہے؟ اور جو نوکروں کے سہارے گھر چلانا چاہتے ہیں ان کا گھر اجڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ گھر سنبھالتا ہے یا مالک، یا وہ جسے مالک نے مالک بنا دیا ہو؟ خدا کی قسم اسے کہتے ہیں ذہانت. نہ نوکر سے سنبھلتا ہے، نہ چاکر سے سنبھلتا ہے، نہ غاصب سے سنبھلتا ہے. غاصب کبھی گھر سنبھال کے نہیں رکھ پاتا. غاصب کبھی گھر سنبھال کے نہیں رکھ پاتا، وہ غصب کرتا ہے، لذت اٹھاتا ہے، برباد کر دیتا ہے. غصب کرتا ہے، لذتیں اٹھاتا ہے، برباد کر دیتا ہے، حفاظت نہیں کرتا. حفاظت وہ کرتا ہے جو مالک ہو یا جسے مالک نے مالک بنایا ہو. اب تم ڈھونڈو کوئی ہے جسے مالک نے مالک بنایا ہو. ڈھونڈو، ڈھونڈنا واجب ہے. ڈھونڈو، نہ ملے تو ہم سے پوچھ لینا. اور جب مالک مالک بناتا ہے تو وحدت باقی رہتی ہے، شرک نہیں ہوتا. جب مالک خود کسی کو مالک بنائے تو شرک نہیں ہے. جو مالک نہیں ہے وہ مالک کو چھوڑ کے کسی کو مالک سمجھے، یہ شرک ہے. جو مالک نہیں ہے وہ مالک کو نہ پہچانے اور کسی اور کو مالک جانے، یہی کفر ہے، یہی شرک ہے۔ جب مالک خود کسی کو مالک بنائے تو شرک نہیں آئے، توحید محفوظ رہتی ہے۔ اور جو مالک نہیں ہے وہ اسی کو مالک سمجھے جسے مالک نے مالک بنایا ہے تو یہ شرک نہیں آئے۔ اب کسی نے مالک نے مالک بنایا یا نہیں، ہم سے نہ پوچھو، قرآن سے پوچھو۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بس تمہارا ولی اللہ ہے۔ یہ کہہ کے خاموش نہیں ہوا، وہ ولی ہے، اور کوئی ولی ہے کہ نہیں؟ فل اسٹاپ ہے، نہیں، انما حاصر ہے، بس تمہارا ولی اللہ ہے۔ بہت پہلے اس آیت پہ تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، اس ممبر سے بھی کر چکا ہوں، لیکن یاد دہانی ضروری ہوتی ہے کسی موقع پر۔ یہ بات سمجھیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سب اس کا ہے، سب اس کے لیے ہے، وہی مالک ہے، وہی ولی ہے۔ ملک اسی کے لیے ثابت، ملک اسی کے لیے ثابت۔ ملک اور ملک کا فرق معلوم ہے نا؟ ملک یہ ملکیت ہوتی ہے، چیزیں، ملک ملکیت پر اختیار ہوتا ہے۔ لمبے چوڑے زمین کے رقبے کو ملک نہیں کہتے، اس پر اختیار کو ملک کہتے ہیں۔ آپ کے ہاں ملک ہی ملک ہے، ملک شاید نہیں آئے۔ ملک آپ کی، ملک کسی کا، عجب بے چارگی ہے۔ اہل توحید عجیب طرح کے شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں، اہل توحید عجیب طرح کے شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ توجہ ہے، ملک جس کی ہو اسی کا ملک ہو۔ یہ پوری کائنات ملک اللہ کی، پوری کائنات ملک اللہ کا، ٹھیک ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، کیونکہ وہی مالک ہے، وہی مختار، وہی قیوم ہے۔ اب اس کی قیومیت کا تقاضا یہ ہوا کہ اس نے ولایت جو اس کی ذات میں منحصر تھی، ہر طرح کی ولایت، ہر طرح کا اختیار، ہر طرح کا اختیار اسی کی ذات پاک میں منحصر تھا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ علامتی انداز سمجھیے گا کہ انما میں گویا پانچ حرف ہیں، الف نون، نون میم الف، نون دو بار ہے نا، اس پہ تشدید ہے نا۔ انما کا ترجمہ کیجئے، بس اور بس اور بس اور بس اور بس۔ یہ نیا نقطہ نہیں ہے، پہلی بار نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے داد زیادہ نہ دیجیے، یہ پہلے کہہ چکا ہوں۔ دیکھیے حساب کتاب صاف رکھیے۔ یہ حصار، پانچ حصار کس لیے ہیں؟ یہ کلمہ حصر کس لیے؟ یہ اس لیے ہے تاکہ آپ سمجھیں کہ ہر قسم کا اختیار منحصر ہے ذات حق سبحانہ و تعالی، بس وہی ولی ہے۔ لیکن خود اس نے جب ولایت آگے بڑھا دی، اس نے فرمایا انما ولیکم اللہ، بس اب وہ پھر آپ دہرا لیجئے گا پانچ مرتبہ، بس بس ولی تمہارا اللہ ہے۔ تو آگے اس نے فل اسٹاپ یہاں پہ نہیں لگایا، ور رسول، اور اس کا رسول وہ بھی ولی ہے،
یعنی مالک نے ایک کو مالک بنا دیا. مالک نے مالک بنا دیا. اب مالک نے مالک جب بنا دیا تو ہم انہیں مالک سمجھ کے کچھ مانگے تو کون سا شرک ہے؟ مانگنے کے مطلب کیا مطلب مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ ہادی کون ہے؟ اللہ ہے. جائیے اللہ سے ہدایت لے لیجئے براہ راست. تشریف لے جائیے. جائیے نازل ہو جائے آپ کے اوپر وحی تو ہم جانے. چیلنج کر رہا ہوں. آج کوئی صاحب حال ہو اسے کوئی الہام نصیب بھی ہو تو یہ کہنے کی جرات نہیں کرے گا کہ صاحب براہ راست مجھ پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے. اس لیے کہ باطل حرف ہے, حرف باطل ہے. وہ مستحق احترام نہیں بلکہ مستحق کیا ہو جائے گا؟ وہی لفظ جو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا, مستحق لعن ہو جائے. کوئی کہے کہ ہمارے اوپر وحی آئی تھی, لعنت اللہ علیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ ختم نبوت کے بعد ممکن نہیں کہ وحی نازل ہو, اور ختم نبوت سے پہلے بھی یہ تھوڑی تھا کہ ہر ایک پہ وحی آ جاتی تھی. اللہ جس پہ وحی نازل فرمائے گا اس پہ وحی آئے گی. کتنے تڑپتے رہے کہ کاش وحی ہمارے اوپر بھی آ جاتی. اللہ سبحانہ و تعالی سے ہدایت براہ راست آپ کو نہیں ملتی. ہادی وہ ہے, ہادی وہ ہے. اس کے اسماء حسنہ میں ایک اسم مبارک ہے ہادی, لیکن ہدایت فرماتے ہیں مصطفیٰ. رسول اللہ ہادی بنا کے بھیجے گئے. اب یہاں پہ ضرور مسئلہ آتا ہے, واقعی علماء کے لیے بھی یہ دقتیں آتی ہیں اور امت کے لیے بھی دقتیں آتی ہیں. مالک نے ان کو مالک بنایا. یہ زبان, یہ جملہ یاد رکھیے گا, یہی آیت ولایت. مالک نے انہیں مالک بنایا. اب کچھ چیزیں جو واقعی مالک ہی سے تعلق رکھتی تھیں وہ انہی میں نظر آ رہی ہیں, انہی میں نظر آ رہی ہیں. جو کام اس کے تھے وہ یہ کر رہے ہیں. ہدایت وہ دیتا, دینا اس کا حق ہے. اس نے اعلان کیا ہے کہ ہدایت دینا ہمارا کام ہے, مگر ہدایت ان کے ذریعے سے دے رہا ہے. تو یہ انسانی فطرت ہے کہ جہاں ایک کام ہو جاتا ہے توقع ہوتی ہے کہ شاید اور کام بھی یہیں سے ہو جائے. اب استقرائی طور پر دیکھیے کہ ہدایت نہیں تھی, ہم گئے در مصطفیٰ پہ ہدایت مل گئی. اب پھر یہ ہوا کہ ہم بیمار پڑے, ہم گئے در مصطفیٰ پہ, ان کے لطف و کرم سے شفا مل گئی. اولاد نہیں تھی, ہم نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اولاد مل گئی. رزق کی تنگی تھی, ہم نے توسل کیا یا رسول اللہ آپ کا امتی ہوں, رزق میں کشائش ہو گئی. ایک ایک بات ہم ان سے رجوع کرتے رہے اور ہمیں نصیب ہوتی رہی. اس اعلان نے اور اس تجربے نے دونوں نے ثابت کیا کہ مالک نے کسی اور کو مالک بنایا ہے. سنیں, میں نے جو مثال دی کس طریقے سے ان کے بزم میں کیا کیا نصیب ہوتا ہے. ترتیب بحث یاد رکھیے گا، توحید کے ساتھ نبوت کا ذکر ہوتا ہے اور نبوت کے ساتھ امامت کا ذکر ہوتا ہے، یہ ترتیب محفوظ رہنی چاہیے. ایک شخص آتا ہے اور ہدایت کی مثال دینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ سب جانتے ہیں کہ ہمیں ہدایت تو رسول ہی نے دی ہے، انہی کے ذریعے سے ملے، لیکن اور باتوں میں بحث شروع ہو جاتی ہے. ایک شخص آتا ہے، اس نے دعا عجیب و غریب انداز سے کی، جاہل نادان، اسی لیے دست ادب جوڑ کے ایک بات کہتا ہوں، جہل اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے، یہ ابھی میں نے کہا تھا، اور اگر کہیں جہالت ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کیجیے، اگر جہالت دور نہیں کی تو خدا نخواستہ ایمان دور نہ ہو جائے. ہوشیار ہوشیار ہوشیار، انتباہ ہے آپ کے لیے، انتباہ، اگر آپ نے جہالت دور کرنے کی کوشش نہیں کی تو کہیں ایمان آپ سے روٹ نہ جائے. ایمان وہیں رہے گا جہاں علم کی روشنی ہو، علم کی شمع روشن ہو، علم کا چراغ جل رہا ہو. توجہ ہے؟ تو جاہل انسان کی دعا پوری نہیں ہوتی. خوب بحث ہوگی میرے اس جملے پر، ناراض ہو جائیں گے بہت سے لوگ، آستینیں الٹ لیں گے. ڈرو تو صحیح اپنے جہل سے، نفرت تو کرو جہالت سے. جاہل انسان عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت کی کوئی قیمت نہیں ہے. 70 سال ایک جاہل عبادت کرے اور 1 گھنٹے ایک عالم بیٹھ کے فکر کرے، اس عالم کی فکر اس جاہل کی عبادت سے افضل ہے. 1 گھنٹے کی عالم کی علمی ریاضت عابد کی، زاہد کی، جاہل عابد و زاہد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. افضل ہے، یہ حقیقت ہے. اس لیے جاہل حضرات رات رات بھر جاگ کر جو چلہ کشی فرماتے ہیں اس پہ غرور نہ کریں، غرور نہ کریں، ناز نہ کریں، کچھ نہیں. میں نے مثال دی تھی نا کہ بسم اللہ بھی صحیح پڑھنے آتی نہیں، عملیات پر نازا ہیں. اور ایک صاحب تو مجھ سے روٹ گئے تھے، مجھ سے کہنے لگے میں نماز شب پڑھ پڑھ کے آپ کے لیے بد دعا کروں گا. میں نے کہا کہ نماز شب دعا کرنے کے لیے ہے، بد دعا کرنے کے لیے. آپ ہم سے روٹ کے ہمارے لیے بد دعا کریں گے کب؟ نماز شب میں. آپ کی بد دعا سن لے گا اللہ، اللہ سن لے گا. اللہ بھی نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ کوئی خوشامد پسند بادشاہ ہے. جو بھی چاپلوسی کی باتیں کرے اللہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ دیکھتا ہے کہ یہ عبادت کرنے والا جاہل ہے کہ عالم. جاہل اپنی عبادت پہ نازا نہ ہو جب تک کہ علم نہ ہو اس کے پاس، عالم اپنے علم پر نازا نہ ہو جب تک کہ عمل نہ ہو اس کے پاس. وہ جو 1 گھنٹے کی علمی ریاضت کو فضیلت بخشی گئی ہے، وہ کون سی علمی ریاضت ہے؟ بے عمل کی علمی ریاضت نہیں، با عمل کی علمی ریاضت. عمل ہو، تقوی ہو، اس کے پاس اس کے ساتھ ساتھ علمی تفکر ہو، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ سب باتیں یاد رکھنے کی ہیں، واہ واہ کر کے لوٹا کے نہ چلے جائیے، یاد رکھیے گا. ایک صاحب نے دعا کی، بہت زہد کا ان کے اوپر غلبہ ہو گیا. جاہل پہ جب زہد و تقوی کا غلبہ ہوتا ہے تو وہیں سے خارجیت پیدا ہو جاتی ہے. جب جاہل پر زہد و تقوی کا غلبہ ہوتا ہے تو وہیں سے خارجیت بھی پیدا ہو جاتی ہے. علم، معرفت. اب جناب والا پتہ نہیں کیا کیا دعا کرتے رہتے ہیں، جیسی سمجھ ویسی دعا، اور اسی لیے دعائیں پوری نہیں ہوتی. آپ اپنی سمجھ سے دعا کرتے ہیں، وہ اپنے علم سے دعا پوری کرتا ہے. ہم اپنی ناسمجھی اور جہالت سے،
ہم اپنی بے بصری و بے بصیرتی سے دعا کرتے ہیں، وہ اپنے علم و حکمت سے دعائیں سنتا ہے اور پوری کرتا ہے. توجہ ہے؟ اس لیے جب دعا پوری نہ ہو تو شکر کریں. دعا پوری ہو جائے تب تو شکر آپ کرتے ہی ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب دعا پوری نہ ہو تب بھی شکر کریں اور توبہ کریں، سمجھ جائیں کہ کوئی ایسی ہی دعا تھی جو خود میرے حق میں بہتر نہ تھی. ورنہ ممکن نہیں ہے کہ بندے کی کوئی ضرورت ہو اور آقا پوری نہ کرے. سب نقطے نظام حق کے نقطے ہیں، یہ سب نظام سے تعلق رکھتے ہیں. بات ضرورت کا پورا ہونا، ٹھیک ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ بندے کی کوئی ضرورت ہو اور آقا پوری نہ کرے. لوگ منع کرتے ہیں ایسی باتیں نہ کیا کیجئے، مگر میں کیا کروں. ایک جملہ کہہ دوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ ممکن نہیں ہے کہ بندے کی ضرورت، غلام کی ضرورت، نوکر کی ضرورت آقا پوری نہ کرے. آپ صاحب شرف ہیں، آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ کے گھر کے نوکر چاکر ہیں، آپ ان کو تنخواہ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں؟ کوئی ایسا صاحب حیثیت ہے کہ وہ منظور کر لے کہ وہ کھا پی کے آرام سے سوئے، اس کا نوکر بھوکا سو جائے؟ کوئی ہے؟ اچھا کوئی ایسا ہے کہ وہ خود آرام سے سوئے اور چاہے کہ اس کا نوکر زیر آسمان سو جائے؟ نہیں، ایسا ہوتا نہیں، بالکل نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی امام حسین کا نوکر ہو اور بھوکا سو جائے؟ جن لوگوں نے اپنے آپ کو امام حسین کی نوکری میں دیا ہے نا، وہ امام حسین کے تذکرے کو جن سے بازار نہ بنائے. امام حسین کو وسیلہ تجارت نہ بناؤ، ذکر مولا کو وسیلہ تجارت نہ بنائیں. عزیزان محترم، آقا اگر حسین ہے تو بہت کریم آقا ہے. ہم آپ جیسے اپنے نوکروں کو بھوکا پیاسا نہیں دیکھ سکتے، تو اگر رشتہ پکا ہے، رشتہ سچا ہے، اگر واقعی خود کو امام کی غلامی میں دیا ہے، تو امام کے تذکرے پہ سودے بازی نہ کریں، امام کے کرم پہ بھروسہ کریں. بہرحال ممکن نہیں ہے کہ بندے کی کوئی ضرورت ہو اور آقا پوری نہ کرے. اس لیے اگر کوئی ضرورت آپ سمجھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری یہ ضرورت ہے اور ہم دعا بھی کر رہے ہیں، دن رات دعا کر رہے ہیں، پوری نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب کہ ہماری غلط فہمی ہے، ہم غیر ضروری کو ضروری سمجھ رہے ہیں. وہ ہماری ضرورت ہے نہیں، اضافی ضرورت بنا رکھی ہے ہم نے. ہماری عقل ناقص ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کیا ضروری ہے کیا ضروری نہیں ہے. بہرحال تو ہماری دعاؤں کے انداز بھی الگ ہوتے ہیں. اب ایک صاحب نے دعا کر لی، کیا ناز بندگی تھا جناب کا، وہ بھی ناز بندگی جہالت اساس. تو انہوں نے یہ دعا فرمائی، یا اللہ جو کچھ مجھے وہاں عذاب ہونا ہے وہ یہی دنیا میں ہو جائے تاکہ میں وہاں سرخرو رہوں. کبھی کسی کے ذہن میں آ سکتی ہے یہ بات؟ اب جناب وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، سر سے پیر تک پھوڑے، پھنسیاں، درد، تکلیف، زخم، چلنے پھرنے سے عاجز. عرب کے بدوؤں میں سے ایک صاحب تھے، بدوؤں کی عقل ہی کیا، نہ کل عقل تھی نہ آج عقل ہے. اب وہ جناب والا، ان کے عزیز اقربا انہیں اٹھا کے پیغمبر کی خدمت میں لے آئے حضور نے، اور کہا کہ حضور یہ دیکھیے بیماریوں میں مبتلا ہے، سر سے پیر تک پھوڑا ہو رہا ہے،
حضور نے اس سے مسکرا کے پوچھا تو نے دعا کیا کی تھی؟
دعا اس نے کب کی تھی، کہاں کی تھی، کس سے کی تھی؟ یعنی دعا کی تھی خدا سے، خبر مصطفیٰ کو ہے؟ آج کی مجلس میں یہ ایک نقطہ بھی سمجھ کے اٹھے نا تو میری محنت سوارت ہو گئی. دعا کی تھی خدا سے براہ راست، براہ راست جانے والے مصطفیٰ کی آنکھوں سے بچ نہیں سکتے. سوچیں اس ایک روایت پہ سوچیں. اس ایک روایت کے محتوا پر، اس مغز پر سوچیں. مغز سخن کیا ہے یہاں پر؟ سوچیں دعا کیا کی تھی کیا؟ یا رسول اللہ بس یہ دعا کی تھی، یا اللہ جو کچھ وہاں آخرت میں عذاب مجھ پر ہونے والا ہو یہیں ہو جائے تاکہ میں وہاں سرخرو رہوں. تو آپ نے فرمایا واہ ہو تجھ پر، اللہ کریم ہے، تو نے اس سے ایک جہان کی عافیت مانگی، اگر دونوں جہان کی عافیت مانگتا تو کیا نہ دیتا؟ اگر دونوں جہان کی عافیت مانگتا تو کیا نہ دیتا؟ توجہ ہے، اللہ کی حکمتیں، اللہ کا رحم، اللہ کا کرم، اللہ کی رافت سے کون باخبر کر رہا ہے؟ رحمت للعالمین، مالک کے مزاج کو یہ مالک پہچانتا ہے. بس گفتگو سمیٹ رہا ہوں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. صرف رسول تک بھی بات نہیں رکی، آگے بڑھی. وہ مالک ہے، وہ ولی ہے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھنے والا ہے، اور اس کے بعد رسول، اور اس کے بعد. دیکھیے یہ بہت بڑی آیت ہے، غور طلب. سلسلہ ادھر سے چلا تو رسول پہ رک نہیں گیا، آگے بڑھا. تم بھی ادھر سے چل کے رسول پہ رک نہ جانا، آگے بڑھنا. یہ نہیں کہ سلسلہ ادھر سے چلا رسول پہ رک گیا، اب ادھر سے کوئی اور سلسلہ چلے گا جو وہاں جا کے مل جائے گا. یہ ممکن نہیں ہے. نظام حق، قیومیت حق، اس کو اس کی گہرائی کے ساتھ سمجھیں. اللہ ولی ہے، اور اس کے بعد اللہ ولی ہے یعنی کیا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اس کا، سب اس کے لیے. اور اس کی شان اس سے پہلے کیا ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ اونگتا ہے نہ وہ سوتا ہے. جب وہ، اس کی شان یہ ہے کہ وہ مالک ہے، اختیار رکھتا ہے، نہ وہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے. تو وہ جسے اپنی جگہ، اپنی نیابت عطا کرے گا، خلافت الہیہ عطا کرے گا، ولایت عطا کرے گا، وہ مالک جسے مالک بنائے گا تو اپنی شان بھی تو دے گا. اگر وہ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے تو اسی لیے اس کے اولیاء کی شان یہ ہے کہ سر و گردن میں جدائی ہو جائے تب بھی ان کی زندگی باقی رہے. وہ دیکھتے بھی ہیں، وہ سنتے بھی ہیں، ان کے لیے موت لا یعنی ہے. وہ مرتے نہیں ہیں.
قتل ہو جانا اور ہے مر جانا اور ہے. بس وقت تو تمام ہو چکا ہے اور چند مجلسیں ہیں اور کتنی شہادتیں. کن کن شہادتوں کی طرف اشارہ کروں؟ نبی کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، امام معصوم کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، ایک مؤمن متقی کا مرتبہ امام معصوم جیسا نہیں ہوتا. جناب مسلم امام معصوم نہیں تھے، مگر میں نے کہا اپنے برادر معظم جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا ذوالقدر رضوی صاحب کا جملہ میں نے نقل کیا تھا، مسلم حسین کے اعتماد کا نام ہے، مسلم کے گھرانے کی شان کیا ہوگی، رسول کے بچے کیسے ہوں گے جب مسلم کے بچے ایسے ہیں کہ قاتل سے زندگی کی بھیک نہیں مانگتے، نماز پڑھنے کی مہلت مانگتے. عام طور پر عشر محرم میں مسلم کے بچوں کا تذکرہ نہیں ہوتا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ مسلم کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے اور مسلم کے بچوں کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے. اس لیے یہاں اس ادا خانے میں جو ذکر کی ترتیب تھی اسے میں نے تبدیل کرنے کی گزارش کی. میں نے کہا کہ آج کی تاریخ میں یہاں جناب مسلم کے بچوں کا تذکرہ ہونا چاہیے، کل انشاءاللہ جناب زینب کے بچوں کا تذکرہ، اس کے بعد جناب علی اکبر کا تذکرہ ہوگا، جناب قاسم کا ہوگا، جناب عباس کا ہوگا. نو محرم کو انشاءاللہ اس ننھے شہید کا تذکرہ ہوگا جس کا عام طور پہ یہاں پانچ کو ہوا کرتا ہے. بس اب مجھ میں طاقت ختم ہو گئی، کمزور بھی محسوس کر رہا ہوں، وقت بھی ختم ہو چکا ہے. بس اشارہ کر رہا ہوں، جناب مسلم کے بچوں کی شہادت کے واقعات آپ سب سن چکے ہیں، سب کو معلوم ہے، بس ایک بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. یہ بچے ہیں، قاتل سامنے ہیں، شمشیر عریاں سامنے ہیں، مہلت کس چیز کی طلب کر رہے ہیں؟ نماز کی مہلت. بچوں، جوانوں، عزیزوں، عزاداروں، ماتمیوں، قاتل سے مہلت مانگ رہے ہیں نماز کے لیے، زندگی کی بھیک مانگنا عار ہے ان کے لیے. قاتل سے کوئی چیز بھی طلب کرنا ذلت ہے، مگر اللہ کے ذکر کی مہلت مانگنا. اور پھر بس تیزی سے گزر جاؤں، چند واقعات کی طرف اور اشارہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج چار محرم میں عام طور پر روایتی طور پہ بہت سے حضرات چار محرم کو حضرت حر کا تذکرہ سننا چاہتے ہیں، اور تذکرے ہیں جو کرنے کا جی چاہتا ہے، موقع نہیں رہتا. اس لیے میں کئی مطالب ذہن میں ہیں، بس ایک ایک دو دو جملوں میں اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھوں گا. لیکن یہ موقع دیکھیں کہ بچوں نے نماز پڑھنے کی مہلت طلب کی، نماز پڑھی اور حمد و ثناء الہی کی لذت وہ تھی کہ ہاتھ اٹھے تھے، مناجات کا سلسلہ جاری تھا. مناجات کے دوران قاتل نے ایک بھائی پر وار کیا، اس بھائی کا سر تن سے جدا ہوا اور دوسرا بھائی تڑپنے لگا، بھائی کی محبت میں تڑپنے لگا. قاتل نے یہ واقعہ مرثیہ نگاروں نے لکھا ہے، شعرا نے نقل کیا، خطبہ نقل کرتے آئے ہیں. میں اس میں کوئی استبعاد نہیں سمجھتا. کہتے ہیں کہ ایک بھائی کا سر قلم کیا اور اس کا لاشا دریا میں ڈال دیا. دیکھیے کیا منظر ہے. کہتے ہیں وہ دریا میں لاشا ڈوبا نہیں، دوسرے بھائی
بھائی کا ایک بھائی انتظار کرتا رہا. جب قاتل نے دوسرے بھائی کا سر قلم کیا اور وہ لاشا بھی ڈالا ہے تو دونوں لاشیں بغلگیر ہو گئے. یہ گلے کے کٹنے کے بعد یہ شعور, یہ مظاہر زندگی. جب شہداء کی زندگی کا یہ عالم ہے تو اس کی حیات اور اس کی قیومیت کی کیا کیفیت ہوگی. بس اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. دو ایک فقرے اور عرض کروں تاکہ وہ تذکرے بھی ہو جائیں. آج چار محرم ہے, چار محرم کو حر کا تذکرہ ہوتا ہے اور میں حر کے تذکرے کو بہت اہم سمجھتا ہوں. اس لیے اہم سمجھتا ہوں, آپ حضرات کو میرا یہ جملہ یاد ہوگا, ہم جیسے گناہگاروں کے لیے, ہم جیسے خاکیوں اور خاتیوں کے لیے معصومین کی سیرتیں تو بہت بلند ہیں. حسین ہم میں سے کوئی نہیں بن سکتا, ہم میں سے کوئی اکبر بھی نہیں بن سکتا, ہم میں سے کوئی قاسم بھی نہیں بن سکتا. میرا جملہ یاد ہوگا, میں نے کہا تھا حسین بننے کے لیے فاطمہ جیسی ماں درکار. علی اکبر بننے کے لیے حسین جیسا باپ درکار. ہم میں سے کوئی قیام قیامت تک اب حسین اور اکبر اور قاسم نہیں بن سکتا. ہمارے لیے حر کا کردار ایک مشعل کی حیثیت رکھتا ہے, ایک منارہ نور ہے. حر حر دنیا کو ٹھوکر مارنا کوئی حر سے سیکھے, جہنم سے جنت تک کا فاصلہ طے کرنا کوئی حر سے سیکھے, امام وقت کی معرفت کوئی حر سے سیکھے, معرفت کے تقاضے کو عملاً پورا کرنا کوئی حر سے سیکھے, کلمہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا کرنا کوئی حر سے سیکھے, محمد رسول اللہ کے کلمے سے وفا کا حق ادا کرنا کوئی حر سے سیکھے. حر شب عاشور تک لشکر یزید میں تھے, مگر اور کہنے دیجئے کوئی تکلف کی بات نہیں, شب عاشور تک حر لعنت اللہ علیہ تھا اور اس کے بعد علیہ السلام ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ فطرت پاک تھی, حسب نسب درست تھا, مولا کی معرفت تھی, تو حر مجبور ہوا سوچنے پر. ادھر باطل ہے ادھر حق, ادھر جہنم ہے ادھر جنت, ادھر یزید کا لشکر ہے ادھر محمد کا بیٹا. حر کے نزدیکی دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے حر سر تاپا لرز رہا تھا, گھوڑے پہ بیٹھا ہوا لرز رہا تھا. ایک شخص آیا, اس نے کہا حر خدا کی قسم اگر کوئی مجھ سے پوچھتا تھا کہ پورے اہل کوفہ میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیا کرتا تھا, میں تجھے کیا دیکھ رہا ہوں, یہ لرزہ پڑا ہوا ہے, ہاتھ پیر لرز رہے ہیں. حر نے کہا تجھے اندازہ نہیں میں کس کیفیت میں ہوں, میں جنت اور جہنم کے درمیان اختیار کی کیفیت ہے. اور اس کے بعد ایک جملہ کا, خدا کی قسم میں جنت پر جہنم کو ترجیح نہیں دے سکتا. یہ کہا ایڑ لگائی حسین کی طرح. بس گفتگو سمیٹ رہا ہوں, گفتگو سمیٹ رہا ہوں. جی بھر کے گریہ کیجئے گا. حسین کے پاس بھی حر پہنچے ہیں تو کیا حیات تھی, کیا کیفیت تھی. ادبا نے, شعرا نے, خطبا نے نقل کیا ہے مسلسل اپنے اپنے انداز میں. جو بھی کیفیت تھی, یہ یقینی ہے کہ حر سر نے ہڑائے ہوئے تھا, شرمندگی تھی, ندامت تھی. اس پر دلیل کیا ہے؟ حسین علیہ السلام کا جملہ جب آقا کے پاس پہنچا تو آقا نے فرمایا ارفع رأسک, اپنا سر تو اٹھاؤ. وہ سر فراز ہوا جو حسین تک پہنچا, وہ سر فراز ہوا جو حسین تک پہنچا, حسین تک جو نہ پہنچا وہ شرمسار ہوا. اور سر اٹھاؤ, اور نے کہا یا ابن رسول اللہ حل لی من توبہ، فرزند رسول کیا میرے لیے توبہ ہے؟ میرا جرم بہت سنگین ہے، میرا جرم بہت سنگین ہے. ایک جملہ تاریخ میں آیا ہے، حور نے اپنا جرم جہاں گنایا ہے پروردگار سے خطاب کر کے مناجات کے درمیان، وہاں کا پروردگار مجھے معاف فرما دے، میں نے اہل بیت کے گھر کے بچوں کے دلوں کو ڈرایا ہے، خوف دلایا. اہل بیت کے بچوں کو ان کے دل سہم گئے، پروردگار میری وجہ سے، پروردگار میری وجہ سے ان پر رعب طاری ہوا. اس نے اپنے انداز میں جب توبہ کی ہے تو یہ اپنا جرم اعتراف کیا کہ میں نے ڈرایا، میرے عمل سے یہ بچے سہم گئے، ڈر گئے موت کا خوف. خدا سے توبہ کی، آقا سے معافی طلب کی، آقا نے سند دی، حور تم دنیا میں بھی حور ہو، آخرت میں بھی حور ہو. اور اس کے بعد حر نے امام پر جان نثاری کا حق ادا کیا. خود تھا، بیٹا تھا، غلام تھا، بھائی تھا، حر تنہا نہیں آئے تھے. حر نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو میدان میں بھیجا کہ بیٹا جاؤ فرزند رسول پر جان نثار کرو. بس ختم کر رہا ہوں میں، ایک جملہ بہت آہستہ سے کہوں گا اور آپ دیر تک گریا کریں گے. حر نے اپنے بیٹے کو بھیجا، بیٹے نے بے پناہ جنگ کی، اور اس کے بعد جب زخموں سے چور ہو کر حر کا بیٹا گھوڑے سے زمین پر آیا، اس نے ایک مرتبہ کہا بابا میری خبر لو. حر تیزی سے میدان میں پہنچے، جب میدان میں پہنچے تو دیکھا حسین پہلے موجود. حر بیٹے کا غم بھول گیا، آقا گنہگاروں پر یہ کرم کا. حر مجھے معلوم ہے بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا. حر نے کہا وا ویلا میرے بیٹے کے لیے یہ کرم، آقا جب علی اکبر زمین پر آئیں گے تو کیا کہیں. ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. معبود ہمیں تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. پروردگار جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق و روزی سے ترشار فرما. پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. معبود برکات اسلام کو تمام عالم بشریت کے لیے عام کر دے. پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے. رب العالمین.